80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبی عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں، اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ گلیوں میں سناٹا اور تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ قوم ابھی فیضیہ کی تقریر سے مبہوت و حیران تھا۔ دو دن پہلے عصر عاشور کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف سخت تقریر کی تھی۔ اب سب پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ 15 خرداد کو پولیس آ پہنچی۔
بظاہر اس رات وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے، چونکہ ہر گلی میں ایک شخص ڈیوٹی دیتا تھا تاکہ نگرانی کرے اور چوری وغیرہ نہ ہونے پائے۔ جس وقت شاہ کی مخصوص پولیس ساواک آئی اور امام کو گھر سے باہر لائے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے خود آپ سے ہی سنا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے میرا منہ بند کر دیا اور مجھے اسی حالت میں پکڑے رکھا، گویا میں کوئی پولیس مین تھا۔ مجھے اپنے کنٹرول میں لے لیا، یہاں تک کہ امام کو گاڑی میں بٹھا لیا اور لے کر چلے گئے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے لے جایا جا رہا تھا تو میں گویا پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بھی میں نے امام سے ہی سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں بے اختیار چیخ رہا تھا۔
امام کو فوراً تیزی سے تہران کی جانب لے کر روانہ ہو گئے۔ امام فرما رہے تھے کہ اجالا ہو چکا تھا، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ رکو میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، صرف آپ ہی نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پھر رکو ہم نماز پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔
امام رکنے پر اصرار کر رہے تھے تاکہ نماز پڑھ سکیں، لیکن یہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے تک کے لیے رکنے پہ تیار نہ ہوئے۔ امام فرما رہے تھے کہ لیکن ایک جگہ گاڑی سڑک سے اتر کر کچے راستے کی طرف چلنے لگی، اس وقت میں نے قرائن و شواہد سے یقین کر لیا کہ یہ لوگ مجھے بیابان کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہیں ختم کر دیں گے۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوا۔ اس واقعے سے امام کے اس جملے کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ واللہ میں اپنی عمر میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈر رہے تھے، میں انہیں دلاسہ دے رہا تھا۔ یہ اسی نقطے کی تکمیل کرتا ہے جو الحاج آغا مصطفیٰ خمینی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔
الحمدللہ۔
صرف امام ہی نہیں تھے، دوسرے علماء بھی تھے۔ پولیس نے سب کو رات کے وقت گرفتار کر لیا تھا۔
ما فکر میکردیم فقط شبانه ما رو گرفتن۔
ہم سمجھ رہے تھے کہ رات میں صرف ہم ہی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم جیل میں تھے اور ہمیں کہیں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دو دن ہو گئے تھے اور ہمیں گورنر ہاؤس کے ممنوع علاقے میں ہی بند کر رکھا گیا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ پولیس ایریا، جو خود پولیس اسٹیشن کا جز ہے، وہاں سے ارگ اسکوائر کا فاصلہ اچھا خاصا ہے۔ البتہ بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ شور و غل کی آوازیں ذرا زیادہ آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایمبولینس، سائرن اور کلاشنکوف کی آوازیں آنے لگی۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لہذا ہم گھبرائے ہوئے تھے۔
صدای مسلسل دور و قوغایی، ما نمیدیم چه خبر۔
امام بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ عوام ان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ فوج عوام کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ فائرنگ کی آوازیں عشرت آباد جیل تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ امام کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ آخرکار کال کوٹری کا دروازہ کھلا۔ وہ لوگ تفتیش کے لیے آئے تھے، کاغذ قلم کے ساتھ آئے تھے۔ امام ایک طرف اور دوسری جانب وہ بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا کہ تم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہو، تمہارا کام قانونی نہیں ہے۔ وہ گرفتاری کا وارنٹ بھی لائے تھے۔ انہوں نے روح اللہ موسوی خمینی کے نام وارنٹ دکھایا، جس میں لکھا تھا کہ انہیں ملک کی سیکورٹی کے خلاف اقدام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور قید میں رکھا گیا ہے، اور اس دن کی اہمیت اور سازش روکنے کے لیے عارضی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے، اور قانون کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ امام نے قلم اٹھایا اور وارنٹ کے نیچے لکھا، بسمہ تعالی، اس وارنٹ پر اعتراض ہے، روح اللہ موسوی خمینی، 15/3/1342 ہجری شمسی۔
مرحوم الحاج مصطفیٰ خمینی نے امام کے حوالے سے ہم سے بیان کیا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عاشور کے دن اپنی تقریر میں جنرل مولوی کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ساواک کا چیف تھا۔ وہ تہران کی ساواک کا چیف بھی تھا اور مدرسہ فیضیہ میں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے والے کمانڈوز کا چیف بھی وہی تھا۔ امام نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ میں اس کمانڈر کا نام نہیں لوں گا، لیکن جب میں اس کی گوش مالی کراؤں گا تو اس وقت اس کا نام بتاؤں گا۔ تقریباً ایسا ہی جملہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تقریر میں استعمال کیا تھا۔
حضرت امام تو سخنرانی داشتن۔
خب
بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب حضرت امام خمینی ابھی جیل ہی میں تھے، جنرل مولوی جو نہایت سخت بدتمیز اور غنڈہ قسم کا انسان تھا آتا ہے اور کال کوٹری کا دروازہ کھولتا ہے۔ امام اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ہی توہین آمیز لہجے میں بدتمیزی سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جناب ابھی حال میں تو آپ نے کسی کی گوش مالی کا فرمان جاری نہیں کیا ہے نا؟ امام نے ایک لمحے کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ سر اٹھایا اور فرمایا، ابھی بھی وقت ہے۔
فوج نے کافی لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ حکومت نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے مارشل لا کا اعلان کر دیا تھا۔ دو دنوں کے بعد اخباروں نے گرفتار ہونے والوں کے بارے میں سرخیاں لگانا شروع کر دی تھیں اور ان پر مقدمہ چلائے جانے اور انہیں سزائے موت دیے جانے وغیرہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 18 خرداد بروز سنیچر کو شائع ہونے والے روزنامہ کیہان نے سرخی لگائی تھی، 15 علماء کا کورٹ مارشل جلد ہی شروع ہو رہا ہے۔ 19 خرداد بروز اتوار کو شائع ہونے والے روزنامہ اطلاعات کی شہ سرخی تھی، تہران میں 418 افراد گرفتار۔ شاہ نے بھی 15 خرداد کے واقعات کو رجت سیاہ کا نام دیا تھا اور ہمدان میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بس کی ٹکٹ ونڈو کو جلا دیا کیونکہ مرجع سیاہ سمجھتا ہے کہ تسخیر فضا کے اس دور میں گدھے اور کھچر کی سواری کرنی چاہیے۔ بعض غیر ملکی اخباروں نے بھی شاہ کی حمایت میں اسی طرح کا تجزیہ کیا تھا۔ لندن سے شائع ہونے والے فائنینشیل ٹائم نے لکھا کہ بغاوتیں حکومت اور علماء کے درمیان تصادم کا عروج شمار ہوتی ہیں۔ علماء آیت اللہ خمینی کی قیادت میں عرضی اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں اور فرانس کے لومونڈ اور جرمنی کے ڈیویلڈ جیسے اخباروں نے صرف واقعے کی رپورٹنگ کی تھی اور مرنے والوں کی تعداد لکھی تھی۔
امام کو تہران منتقل کیے جانے والی رات کے بعد سے ہی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی شہر کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں قم سے ٹیلی فون کر رہا ہوں۔ شہر کے حالات ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنا نہایت مشکل ہو گیا تھا، چونکہ پوری طرح سے مارشل نافذ تھا اور میں ایک نوجوان ہونے کی بنا پر مراجعین کرام کے گھروں تک پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا یا بڑی شخصیات سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ امام کی کیا خبر ہے۔
قم میں ہر چیز پر کڑی نظر تھی، مارشل لا نافذ تھا، اکثر علماء و مراجع کے مکانوں کے سامنے پولیس تعینات تھی تاکہ آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکے۔ ان میں سے ایک گھر آیت اللہ گلپائیگانی کا تھا۔
آیت اللہ گلپائیگانی کے گھر پر 3 پولیس والے تعینات تھے، 2 مسلح پولیس والوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور 1 وائرلیس لیے ہوئے تھا۔ میں گھر کی جانب جانے لگا تو ایک پولیس والے نے مجھے گھور کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے گھورنے والے پولیس والے نے مجھے دھکا دیا، میں 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے پولیس والے نے کہا کہ کیا ہوا، اگر یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو اسے کیوں روکتے ہو؟ اس نے مجھے بلایا اور میں اندر گیا۔ میں واپس آیا اور اندر داخل ہو گیا گھر میں۔ مولانا کھڑے ہو گئے اور دوسرے ایک کمرے میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں گیا۔ جب ہم کمرے کے بیچ میں کھڑے تھے تو آپ نے ایک اعلامیہ نکال کر مجھے دیا جو نہایت ہی ہلکے کاغذ پر ٹائپ ہوا ہوا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس اعلامیہ کو آبادان پہنچا دو، کیا تم پہنچا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، البتہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کوئی نقصان تمہیں پہنچے۔ میں نے عرض کی کہ مولانا ہم تیار ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا نے مجھے دعا فرمائی اور کہا کہ تم اس کوٹ کے استر کو پھاڑ کر اس میں اس اعلامیے کو رکھ لو اور پھر استر کو سلوا کر اس طرح لے جاؤ اسے۔ مولانا نے راستے کے لیے خرچ کی غرض سے مجھے 70 تومان بھی دیے۔ میں نے کہا کہ مولانا مجھے اپنے خرچ سے یہ کام کرنے دیجئے تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، یہ دین ہی کے لیے ہے اور دین کو ہی اس کا خرچ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے 70 تومان مجھے دیے اور یہ آپ کا پیغام تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خط پکڑ لیا گیا اور تم وہاں پہنچ گئے تو اس خط کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک جو بھی الحاج آغا روح اللہ خمینی نے فرمایا ہے، چاہے اپنے بیانات اور اعلامیوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ہماری بات بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
حرف ما ہم همونه و غیر از اون نیست۔
اعلامیہ جناب میر یونسی ہی آبادان لے کر گئے، وہاں سے اسے کوئی اور لے کر نجف گیا۔ جب یہ خبر نجف پہنچی تو نجف کے ایک عالم دین شیخ محمد الحسینی نے شاہ کو ایک سخت ٹیلی گراف بھیجا۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی، دشمنان اسلام کے ہاتھوں تمہارے دھوکہ کھانے کی وجہ سے، کہ جن کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانا اور اسلام و مسلمین کو ختم کرنا ہے، تم ملت ایران اور علماء کرام کے ساتھ بدسلوکی، ان کے قتل، ان پر ظلم و تشدد، انہیں جیلوں میں ڈالنے اور انہیں جلاوطن کرنے پر تیار ہو گئے ہو، اور سب سے بدتر تو یہ ہے کہ تم نے علماء دین اور آیت اللہ امام خمینی کے ساتھ جارحیت کی، اور تمہارے اس نامناسب رویے کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت و خاری اور تمہارے برے انجام کی صورت میں نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی آیتوں میں واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ظالم و جابر طاغوتی افراد سے انتقام لے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ اور یہ اعلامیہ جو آج ایران میں رونما ہوا ہے، صرف ایرانیوں سے مختص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا اعلامیہ ہے۔ تمام مسلمان تم سے ناراض اور خفا ہیں، اور آئندہ بھی اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ محمد الحسینی البغدادی النجفی۔ لبنان اور مصر بھی خبر پہنچ گئی۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی کے سربراہ محمود شلتوت نے بھی شاہ کے نام ایک احتجاجی ٹیلی گراف روانہ کیا۔ ایران کے اندر سے بھی سب نے احتجاجی ٹیلی گراف روانہ کیا۔ ٹیلی گراف نے باقاعدہ اعلانیے کی شکل اختیار کر لی۔ ملک اور بیرون ملک سے بہت سے ٹیلی گراف کیے گئے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امام بدستور قید میں تھے۔
15 خرداد کے 2 دن کے بعد ریڈیو سے اعلان کیا گیا۔ اب مجھے یاد تو نہیں ہے کہ خود علم نے کہا تھا یا اس کے ترجمان کا بیان تھا، یہ جملہ جو کہا گیا تھا، ایران کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ گرفتار ہونے والے تمام افراد ہمارے پاس ہیں اور ہم انہیں عدالت میں پیش کریں گے اور ان پر مقدمہ چلائیں گے اور ان لوگوں کو ہم پھانسی دلوائیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ قم میں اور پھر اس کے بعد ہر جگہ زبردست تبدیلی آئی اور پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے۔
قوم کے عوام کو تشویش تھی، انہیں اپنے مرجع تقلید کی فکر تھی، اس جدوجہد کی فکر تھی جو 1 سال قبل ہی شروع ہوئی تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا خون بہنے کے بعد بھی مراجع کرام امام خمینی کی حمایت کریں گے یا نہیں۔ قوم کے علماء و مراجع تقلید نے جلسہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔
در ان جلسے
اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ علماء امام کی گرفتاری کے سلسلے میں حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ کریں اور تہران چلیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے شہروں میں بھی خط بھیجیں اور علماء کو تہران پہنچنے کی دعوت دیں۔
شہرستون ها علماء رو بخون کہ اونام ہجرت کنن بیام تہران۔
طے پایا کہ ماضی کی مانند احتجاج کے طور پر تہران پہنچیں اور شاہ عبدالعظیم کے روضے میں دھرنا دیں۔ یہ پروگرام طے ہوا اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دی گئی اور سب لوگ روانہ ہو گئے۔ جو جہاں بھی تھا وہ پہنچ رہا تھا۔ آیت اللہ میلانی مشہد سے آئے تھے، آیت اللہ بیبہانی اور آیت اللہ مرشی اور دوسرے بہت سے افراد قم سے پہنچے تھے۔ اسی طرح کرمانشاہ، یزد، شیراز اور اصفہان اور ہر جگہ سے علماء تہران پہنچے۔ 45 افراد ہو گئے، جو چند افراد کا گروہ بنا کر شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔
چونکہ تمام افراد کا ایک جگہ جمع ہونا مشکلات پیدا کر سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ ان کے ایک جگہ اکٹھا ہونے پر حکومت ان کا محاصرہ کر لیتی اور انہیں کوئی فعالیت نہ کرنے دیتی۔
بہرحال بہت سے علماء دوسرے شہروں اور ضلعوں سے آئے تھے، تہران کے بھی کچھ بزرگ علماء ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مختلف جلسے ہوئے، مختلف باتیں ہوئیں، طریقہ کار کے سلسلے میں مختلف روش اور سلیقے تھے۔
سب ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھ جاتے، بعض اوقات جگہ نہ ہوتی تھی تو بیچ میں بھی بیٹھ جاتے، اور پھر علماء اپنی تجاویز دیتے تھے، اس کے بعد منظوری دی جاتی تھی کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا کہنا برخلاف مسئلے تھے، اور اس کے بعد گھماتے تھے یہ علماء، ہم آہنگ کرتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے، علماء دستخط کرتے تھے، مختلف طبقے کے لوگ علماء سے ملاقات کے لیے آتے تھے، وہ بھی ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے۔ بہرحال خود یہ آمد و رفت اور تہران میں اس مکان میں نشست و برخاست نے ایک طرح سے کونسل کی شکل اختیار کر لی تھی۔
سید مرتضیٰ پسندیدہ امام کے بڑے بھائی تھے۔ امام کو جب گرفتار کیا گیا تو سید مرتضیٰ نے کافی دوڑ دھوپ کی، امام سے ملاقات کے لیے مختلف لوگوں سے ملے، ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ملاقات ممنوع تھی۔ سید مرتضیٰ نے اس قدر اصرار کیا کہ آخر ملاقات کی اجازت مل ہی گئی۔ طے پایا کہ بہت مختصر اور خاموشی سے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
اس کمرے میں گئے جہاں امام خمینی کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ امام خمینی ایک پلنگ پر بیٹھے تھے، اور جب ہم پہنچے تو امام خمینی پلنگ سے نیچے اتر گئے۔ کمرے میں کچھ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ امام خمینی ہم لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے، اور فوجی اڈے کا سربراہ بھی ہمارے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا، اور دو پولیس اہلکار سامنے کھڑے ہو گئے۔ راستے میں ہم سے بھی کہا تھا کہ تم لوگ امام خمینی سے سیاسی امور کے بارے میں بات نہ کرنا۔ میں نے کہا میری سمجھ میں بھی اتنا آتا ہے، میں اس کی پابندی کروں گا۔ ہم نے امام خمینی سے واقعات بیان کیے، البتہ مخصوص انداز سے۔ ہم احوال پرسی کے لیے گئے تھے لیکن سب کچھ کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ آقائے شریعت مدار نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں یا نہیں۔ امام خمینی نے کہا کہ آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آیت اللہ مرعشی نے بھی سلام کہا ہے وغیرہ۔ فرمانے لگے کہ کیا آیت اللہ مرعشی کو بھی تہران لایا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ آیت اللہ خانساری کے گھر میں ہیں۔ فرمایا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا بہرحال کوئی کام تھا۔ پھر میں نے کہا کہ آقائے خادمی اصفہانی نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، فلاں عالم نے بھی سلام کہا ہے۔ ہم نے تمام علماء کا سلام پہنچا دیا تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں یہی ہیں۔ میں نے عرض کیا اجازت ہے کہ درس شروع کیا جائے یا نہیں؟ فرمایا کیا شروع نہیں ہوا؟
گفتن باز کہ من تمام اخبار را به ایشان گفت۔
امام مطلع میشن در همون شرائط که
امام کو انہی حالات میں یہ خبر ہو جاتی ہے کہ تمام علماء آپ کی حمایت میں تہران کی جانب ہجرت کر چکے ہیں اور آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرحوم آغائے پسندیدہ کے ذریعے علماء کو پیغام دیا جاتا ہے کہ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ علماء میری آزادی کے لیے ظالموں سے درخواست کریں۔ جناب پسندیدہ علماء کے مجمع میں پہنچے اور ان کے سامنے منوان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بیان کیا، لیکن مرحوم آیت اللہ برشی نجفی جو علماء کے درمیان موجود تھے وہ کہنے لگے،
جمع علماء مہاجر بود، میگوید کہ
ہم میں سے کسی کے پاس آغا خمینی جیسی ہمت اور جرت نہیں ہے، اللہ رحمت نازل کرے ان پر۔ مجھے ان کا یہ جملہ اب بھی یاد ہے، فرمایا کہ ہم میں کسی کے پاس ان کے جیسا کلیجہ نہیں ہے۔
اور یہ جملہ حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور میرے مقصد اور تحریک کو جاری رکھیں، اور آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی مجمع میں آقائے پسندیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ جب بھی امام کے پاس جائیں تو انہیں ہمارا سلام پہنچائیں اور کہہ دیں کہ تحریک کو جاری رکھنا خود آپ کا کام ہے، یہ کام آپ ہی صرف کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
شما
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.